السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد الباري تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها 4 حرم. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته: إن أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة الليل. آج کے خطبے کا موضوع ہے نئے سال کا آغاز. نیا سال سے کیا مراد ہے؟ اس سال کی کیا اہمیت ہے ہماری زندگی میں؟ نئے سال کا آغاز کیسے کرنا چاہیے؟ گزرے ہوئے سال اور نئے سال میں کیا فرق ہے؟ اور آخر میں نئے سال کی مبارکباد دینے کا حکم کیا ہے؟ نئے سال سے مراد ہجری سال کی ابتدا. ہم جب کیلنڈر اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اس میں دو قسم کے سال لکھے ہوتے ہیں. ایک وہ سال جس سے اکثر مسلمان غافل ہیں، جسے ہجری سال بولتے ہیں، اور دوسرا وہ سال جسے سب دنیا جانتی ہے، مسلم غیر مسلم، اسے کہتے ہیں میلادی سال یا عیسوی سال. نیا سال مسلمانوں کے لیے ہجری سال ہوتا ہے، اور اس کے نام سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے نام کے ساتھ ہجرت کا کوئی تعلق ہے، اس لیے اسے ہجری سال بولتے ہیں. نہ تو ہم سال کے متعلق کچھ جانتے ہیں، نہ ہی ہم ہجرت متعلق کچھ جانتے ہیں. اس ہجری سال سے ہماری پہچان ہے. ظالموں نے ہم سے ہماری پہچان ہی چھین لی. آج آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی، آج تاریخ کیا ہے؟ آپ کو فوراً عیسوی تاریخ بتائیں گے. ہجری تاریخ ہم نہیں جانتے. اور تعجب کی بات ہے، نئے سال کی مبارک بات جس کا حکم میں آخر میں بتاؤں گا کہ جائز نہیں ہے، تفصیل کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، جب عیسوی سال شروع ہوتا ہے تو جنوری سے مبارک بات شروع ہو جاتی ہے. یعنی تعجب کی بات، اگرچہ یہ جائز بھی نہیں ہے، نہ ہجری سال کی ابتدا میں اور نہ ہی عیسوی سال کی ابتدا میں، لیکن ہماری غفلت اتنی گہری ہو چکی ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں جانتے. بس جو کچھ دنیا کرتی ہم بھی وہی کرتے ہیں، صرف اتنا جانتے ہیں. نئے سال سے میرے مراد ہے ہجری سال. اور ہجری سال کا آغاز ہو چکا ہے، اور ہماری زندگی ایک سال کم ہو چکی ہے. اس سال کی ابتدا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہوئی. اور سیدنا عمر خطاب عنہ کے زمانے میں صحابہ کرام جمع ہوئے اور یہ مشورہ کیا گیا کہ ہر قوم کی اپنے اپنی تاریخ ہے، ہماری تاریخ کیا ہونی چاہیے؟ اس سال کی اہمیت یہ ہے کہ صحابہ کرام نے، ان علماء نے آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا، اگر اہمیت نہ ہوتی تو صحابہ کرام کے پاس وقت نہ ہوتا تھا، غیر اہم بات کے لیے مشورہ کرتے اور جمع ہوتے. ہر قوم کی پہچان ہوتی ہے اس قوم کی تاریخ، ہماری تاریخ کیا ہونی چاہیے؟ تو مختلف لوگوں نے مختلف مشورے دیے، آخر میں اس بات پر اتفاق ہوا، رحمک اللہ، اس بات پہ اتفاق ہوا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہی ہم اپنی تاریخ کی ابتدا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہماری پہچان ہی ہجرت ہے. میرے بھائی، مسلمانوں کی پہچان پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہوئی، اس سے پہلے ہماری کوئی پہچان نہیں تھی. یہ احسان اور انعام اللہ تعالیٰ کا جو آج تک دنیا میں جاری اور تا قیامت جاری رہے گا، یہ انعام اور احسان اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو ہجرت کے بعد عطا فرمائی. اور ہجرت کا معنی ہے قربانی. ہجرت کا لفظ جتنی چھوٹا نظر آتا ہے، اس کا معنی اس سے کہیں زیادہ وسیع اور گہرا ہے. ہجرت بڑا معنی رکھتی ہے ہماری زندگی میں، ہماری زندگی میں میں نے کہا رکھتی ہے کیونکہ ہمیں رکھنا چاہیے، ورنہ صحابہ کرام کی زندگی میں ہجرت کا جو معنی تھا، ہجرت برابر ہے قربانی کے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ کافروں اور بدکاروں اور ظالموں کا ظلم بڑھ چکا ہے اور مومنوں کو طرح طرح کا عذاب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو رحمت للعالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس پاک زمین کو چھوڑ دیں. زمین کسے پیاری نہیں ہے؟ زمین سب کو پیاری ہے، اور خاص طور پر مکہ کی زمین، وہ پاک زمین جس کے اندر داخل ہوتے ہی آپ جانور کا شکار بھی نہیں کر سکتے، آپ وہ درخت جو خود اگتے ہیں، جس کو آپ خود نہیں اگاتے، ان کو کاٹنا بھی حرام ہے. الشہر الحرام البیت الحرام ہے، مکہ جو ہے بیت الحرام ہے، وہ حرام جگہ ہے، اتنی عظیم جگہ ہے، دنیا کی سب سے افضل اور سب سے اچھی اور پاک زمین ہے. لیکن جب ایک عظیم مقصد اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہوا، اور وہ ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، یہ مقصد ہے ہماری زندگی کا. جہاں پر کلمہ توحید نہ ہو، نہ تو پھر اس جگہ کا فائدہ ہے، اور نہ اس زمانے کا فائدہ، اور نہ اس زندگی کا فائدہ ہے. جب زمین ایمان سے ٹکرا گئی تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اب وقت ہے کہ اس پاک زمین کو چھوڑ دو، اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ مکہ کی سرزمین کو چھوڑ دو. زمین کو چھوڑنے کا مطلب صرف مٹی کو چھوڑنا نہیں ہے، اسی زمین کے اندر صحابہ کرام کا خون اور پسینہ مل چکا تھا، ان کی خواہشات، ان کی خوشیاں، ان کی غمیاں سب اس زمین سے وابستہ تھیں. لیکن جب ایمان کا ڈر لاحق ہوا اور اس سے زیادہ مقصد یہ تھا کہ کل میں توحید لا الہ الا اللہ کو آگے بڑھانا ہے، پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی توحید ہوتی ہے تو اس زمین کے اوپر بھی حق ہے، جس کے اوپر یہ اشرف المخلوقات رہتا ہے، کہ اس زمین کے اوپر بھی کل میں توحید کا جھنڈا لہراتا رہے. اور یہ تب ممکن ہوا جب مکہ کی سرزمین کو چھوڑا اور مدینہ کی طرف ہجرت کی. صحابہ کرام نے ہجرت کے وقت اپنا سب کچھ چھوڑ دیا. بعض صحابہ نے اپنے بیوی اور بچے چھوڑ دیے، ان کے گھر اپنے نہیں تھے لیکن بیوی بچے تھے، چھوڑ دیے. بعض صحابہ نے اپنے بیوی بچے بھی چھوڑ اپنے گھر بھی چھوڑے، اور بعض صحابہ نے جن کے پاس کچھ مال تھا اپنا مال بھی چھوڑ دیا. میرے پاس وقت نہیں، میں تفصیل ایک ایک صحابی کا قصہ سناؤں اس وقت، لیکن صرف عبرت کے لیے، یاد دہانی کے لیے کہ ہجرت کا کیا معنی ہے، سلف کے زمانے میں ہجرت کا کیا معنی تھا، صحابہ کرام کے دل میں، تابعین کے دل میں، اتباع التابعین کے دل میں، سلف صالحین ہجرت کو کیسے دیکھتے تھے، اور آج ہم ہجرت کو کیا جانتے ہیں اور اس سال کو کیا دیکھتے ہیں. اور آخر میں جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑنے کے لیے روانہ ہوئے، مڑ کے دیکھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو جاری تھے، اور فرمایا کہ اللہ کی قسم اے مکہ کی زمین، تو مجھے بہت پیاری ہے، بہت پسند ہو، لیکن ان ظالموں نے مجھے اس زمین سے نکال دیا. اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم کے سامنے زمین تو کیا، صحابہ کرام نے اپنی جانیں بھی قربان کر دی. مدینہ کی طرف نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ سے ملاقات کی، اور مہاجرین اور انصار آپس میں ملے، دین اسلام کو تقویت ملی، مضبوطی ملی، اور وہیں سے کلمہ توحید کا نعرہ شروع ہوا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج مشرق سے مغرب تک شہر شہر، گاؤں گاؤں میں یہ صدا ہوتی ہے، ہر مسجد میں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. جنہوں نے کلمے سے روکا وہ ناکام ہوئے، اور ہر دور میں ناکام ہوئے اور ناکام ہوتے رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نور پھونکوں سے نہیں بجھتا، نہ ہی تلواروں سے بجھتا ہے، اور نہ ہی کسی کی طاقت سے بجھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نور کو تمام کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. یہ ہماری پہچان ہے. جب محرم کا مہینہ شروع ہو اور نئے سال کا آغاز ہو، تو آپ اپنی زندگی میں دیکھیں کہ آپ نے آج تک اس دین کے لیے کیا قربان کیا ہے. میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، آج تک میں نے کیا کیا ہے اس دین کے لیے، اس امت کے لیے؟ چلو اپنے لیے ہی صحیح، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے میں نے کیا قربان کیا ہے؟ وہ کون سے اقدامات ہیں جو میں نے اپنی زندگی میں حاصل کیے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے؟ کیا اس وقت میں اپنے آپ سے راضی ہوں؟ اس لمحے میں اللہ تعالیٰ گھر میں بیٹھا ہوں میں، کیا میں اپنے آپ سے راضی ہوں؟ میں اپنا محاسبہ کرتا ہوں کہ اس وقت میرا رب مجھ پر راضی ہے. میری زندگی کے 40 سال گزر گئے ہیں. آپ جانتے ہیں ہر سال میں، چاہے 15 سال تو عمر تھی غیر مکلف کی عمر تھی، باقی کے 25 سال کیا کیا 25 سالوں میں؟ آپ جانتے ہیں کہ ہر سال میں ہمیں ایک کتاب ملتی ہے جس کے 365 صفحے ہوتے ہیں اور بالکل سفید چمکدار ہوتی ہے، اسے ہر صفحہ اسے چمکتا ہوا ہوتا ہے. اس کتاب میں روزانہ کے دن لکھے ہوئے ہیں. ایسی 25 کتابیں میں پیچھے چھوڑ چکا ہوں، ان 25 کتابوں کے صفحات کے رنگ سیاہ ہیں یا سفید چمکدار ہیں، میں اپنے بارے میں جانتا ہوں. آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں، آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں. چلو 25 تو گزر گئے، اگر سارے کے سارے سیاہ ہیں یا سیاہوں صفحات سفید سے زیادہ ہیں یا برابر بھی اگر ہیں تو یاد رکھے خیر نہیں ہے. تو اس کا حل ہے، بڑا آسان حل ہے، توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سارے کی ساری سیاہی مٹا دے گا، ایک ہی لمحے میں سارے گناہ معاف کر دے گا. اور جو نئی کتاب اس سال میں مجھے ملی ہے، اگر واقعی میری توبہ سچی ہے تو پھر اس کتاب کے اندر ایک صفحہ بھی کالا سیاہ نہیں ہونا چاہیے. اگر پھر اس کتاب کے اندر بھی صفحات کالے سیاہ بڑھتے گئے اور آتے گئے، تب تو جھوٹی توبہ ہے نا، اور جھوٹی توبہ کبھی قبول نہیں ہوتی. آئیے دیکھتے ہیں اس سال میں اس نئی کتاب کو ہم کس طریقے سے خوبصورت اور سفید و چمکدار رکھیں، اور جب سال کا اختتام ہو ہم اس کتاب کو دیکھیں تو سفید و چمکدار ہے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بڑی پیاری بات بتاؤں. 80 سال کا ایک بزرگ، 80 سال، ایک بزرگ سے سوال کیا گیا کہ بابا جی آپ یہ تو بتائیں، آپ کے چہرے کی رونق، مسکراہٹ اور خوبصورتی کا راز کیا ہے؟ اور تندرستی چوتھے نمبر پہ، آپ کے چہرے کی مسکراہٹ، خوبصورتی اور آپ کی تندرستی کا راز کیا ہے؟ 80 سال میں ماشاءاللہ بالکل، یعنی نماز پڑھیں گے تو اگلے صف میں آ کے بالکل اذان سے پہلے آتے ہیں اور اگلے صف میں آ کے بیٹھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، اشراق تک بیٹھتے ہیں، اشراق کی نماز بھی پڑھتے ہیں، مسجد میں بیٹھتے ہیں. اس کے لیے تندرستی کی ضرورت ہے نا. لیکن سبحان اللہ، جب آپ اللہ کے قریب جاتے ہیں نا تو پھر چہرے پر رونق ضرور ہوتی ہے، چہرہ روشن ہو جاتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ نوافل عبادات میں میرا قرب حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرتا ہے، یہاں تک معروف حدیث سے بخاری کی، یہاں تک میں اسے محبت کر بیٹھتا ہوں، اور جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں تو جبریل کو کہتا ہوں اعلان کر دو آسمان میں کہ میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں. جبریل اعلان کر دیتا ہے آسمان میں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، اور زمین کے اوپر لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نام لیتا ہے، فلان بن فلان سے میں محبت کرتا ہوں، مجھے فلان شخص پسند ہے، کیا میں انہی میں سے ہوں؟ کیا آپ انہی میں سے ہیں؟ دیکھیں ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن صرف دعا سے کام بنتا ہے؟ دعا تو ہونی چاہیے نا. کیوں جب آپ کا بچہ بیمار ہوتا ہے دوا لینے کیوں جاتے؟ دعا پہ گزارا کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیوں آپ کو پتا ہے کہ شفا تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، لیکن ایک سبب ہے، ایک راستہ دکھایا اللہ تعالیٰ نے، علاج کروں گا دوا بھی ملے گی تو دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. ہم دعا تو بہت ہی کرتے ہیں لیکن اپنی دوا کیوں نہیں کرتے؟ تو اس بزرگ سے پوچھا گیا، دیکھیں اس بزرگ نے کیا علاج کیا اور کیا دوا تھی ان کے پاس؟ آپ کے خوبصورتی چہرے کی رونق اور تندرستی کا راز کیا ہے؟ فرماتے ہیں جب میں صبح اٹھتا ہوں، دیکھیں یہ 365 صفوں کی کتاب کے متعلق ذرا غور کریں، جب میں صبح اٹھتا ہوں روزانہ اٹھتے ہی میں اپنے آپ سے مخاطب ہو کے کہتا ہوں، دیکھو میاں تمہارے پاس دو راستے ہیں، ایک راستہ ہے مشکل واہرا اور دوسرا ہے آسان. یہ جو مشکل راستہ ہے اس میں جد و جہد کرنی ہے، لیکن اس راستے پر چلتے ہوئے اللہ تعالی راضی ہوتا ہے اور اس کے اختتام ہوتے ہیں جنت میں جہاں پر آرام ہی آرام ہے. اور دوسرا راستہ ہے آسان جس میں سستی اور کاہلی اور آرام ہی آرام ہے، لیکن اس راستے پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور اس راستے کا اختتام جہنم کی طرف ہے اور جہنم میں عذاب ہی عذاب ہے. تو تیری مرضی ہے جہاں پر بھی چلنا چاہتی ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں. کہتے بس پھر میں سارا دن کوشش کرتا، کیونکہ اتفاق ہو جاتا ہے میرا اور میرے نفس کا، نہیں میں نے یہی مشکل راستہ اپنانا ہے. ادھر ہی روزانہ بستر کے اوپر اٹھتے ہیں، ٹھیک ہے اس پر راضی ہو کہ اس راستے پہ چلنا جو مشکل ہے اتفاق ہو گیا. پھر سارا دن میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے رب کو راضی رکھوں. جب رات ہوتی ہے سونے سے پہلے اسی بستر پر میں اپنا محاسبہ کرتا ہوں، آج میں نے کیا کیا، اور اللہ کا شکر ہے میں اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ آج میں اپنے رب کو راضی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے حق میں ادا کیا. پانچ وقت نماز فرض ہے نا، میں نے باجماعت مسجد میں پڑھ لی ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے حقوق پورے کر لیے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے حقوق بھی پورے ہو گئے. میں نے آج کسی پہ ظلم نہیں کیا، میں نے آج کسی کی غیبت نہیں کی، میں نے آج کسی کے متعلق کوئی چغل خوری نہیں کی، میں نے کسی پر ظلم نہیں کیا، میں نے کسی کو گالی نہیں دی الحمدللہ. جب بھی کوئی مجھے گالی دیتا ہے تو مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، مجھے یاد آ جاتا ہے کہ میں نے کسی پر ظلم نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. میں جانتا ہوں بہت مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے بھی ہیں جس پہ عمل بھی کرتے ہیں، صرف پڑھتے نہیں عمل بھی کرتے ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اسی طریقے سے جب کوئی غلطی کرے تو ہم بھی یوں کہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. تم پر سلامتی ہو، میں جا رہا ہوں. یہ راز تھا 80 سال بوڑھے کی خوبصورتی اور تندرستی کا. کبھی ہم نے بھی اپنا محاسبہ کیا ہے ہمارا دن کیسے شروع ہوتا ہے، کہاں پر اس دن کا اختتام ہوتا ہے، کہ ضرورت ہے محاسبہ کرنے کی کہ نہیں؟ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، بس دن ہے اور رات ہے گزرتے چلے جا رہے ہیں، وقت ہے. یاد رکھیں دن اور رات گزرتے جائیں گے گزرتے جائیں گے، اچانک ایک لمحہ آئے گا اور اس لمحے میں آپ ماضی ہو جائیں گے. آپ بھی اس دنیا میں تھے، ہوا کرتے تھے، آپ کی جاب آپ کی کرسی کوئی اور لے لے گا، آپ کے بیٹوں کو کوئی اور باپ مل جائے گا، آپ کی بیوی کو کوئی اور خاوند مل جائے گا، آپ کی جائیداد کا کوئی اور مالک بن جائے گا. آپ کہاں ہیں؟ میں کہاں؟ قبر کی ظلمت کے اندر، قبر کے اندر ہیں. خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو مرنے کے بعد اپنے پیاروں کو یاد کر کے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیتے ہیں، ایسے مرنے والے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں. میں اپنے آپ کو دیکھ لوں، جن لوگوں کے والدین وفات پا چکے ہیں وفات کے دن کتنا روئے، لگتے ساری زندگیوں کے لیے تنگ ہو چکی ہے، بس چند دنوں کی بات ہے، ایک مہینہ یاد کیا، دو مہینے یاد کیا، اس کے بعد کب ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں؟ کب ہمیں ان کی یاد آتی ہے؟ جب ان کے کبھی کسی پرانے دوست کو دیکھ لیں، اور یہ میرے والد کا دوست تھا، اور تب بھی کوئی خوش قسمت اچھے لوگ ہی دعا کر بیٹھتے ہیں، ورنہ تب بھی یاد نہیں آتے. دو لفظوں میں کیا جاتا ہے؟ میرا اور آپ کا جاتا کیا ہے؟ اے اللہ تعالیٰ میرے والد پر رحم فرما، کیا جاتا ہے؟ واللہ کچھ نہیں جاتا. لیکن ان کو کیا ملتا ہے؟ اگر ان کے لیے قبر جنت کا باغ ہے تو پھر نور ان اعلی نور ہے، اور اگر ان کے لیے نعوذ باللہ قبر جہنم کا گڑا ہے، پھر کوئی تخفیف تو ہوگی نا. میرے بھائی ہم سب بدکار ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہمیں ضرورت ہے، ہمیں اعمال صالحہ کی ضرورت ہے، ہمیں خیر کی ضرورت ہے. لیکن مرنے کے بعد سارے اعمال ختم ہو چکے ہیں، اب کچھ کر نہیں سکتے. جب ہم قبرستان سے گزرتے ہیں یا کسی میت کو دفن کرنے جاتے ہیں، اور دیکھتے ہیں اس ویرانی جگہ کو، ویران ہے بالکل، خاموشی ہے، سناٹا ہے، کبھی ہم نے سوچا ہے کہ کسی وقت میں یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ آتے تھے اور کسی کو دفن کرتے تھے، یا یہ ہمیشہ سے پیدائشی قبر میں سو رہے ہیں؟ نہیں، ہماری طرح تھے، وہ بھی آتے تھے، کسی کو دفن کرتے تھے. آج میں کسی کو دفن کرنے آیا ہوں، کل کوئی اور مجھے دفن کرنے کے لیے آئے گا. یہ دن یہ راتیں بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں، واللہ میرے میں ہمیں کوئی احساس نہیں ہو رہا. جب تک ہم اپنا محاسبہ نہیں کرتے، ہم کوئی خیر قدم اٹھا ہی نہیں سکتے، کیونکہ پریشانیوں نے، مصیبتوں نے اور تکلیفوں نے ہمیں ہر طرف سے گھیر رکھا ہے. ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے آج کے دن اچھا گزر جائے، بس اپنے بچوں کا مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے کہ میرے بچے اچھے ہوں، اچھے رہیں. اچھائی کا معیار ہمارے پاس اچھی تعلیم ہے، مال و دولت کی کثرت ہے، اچھی نوکری ہے، ہمارے معیار کیا ہے؟ یہی ہمارا معیار ہے. اچھے لوگ کیا امیر ہوا کرتے ہیں؟ اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اچھی نوکری ہوتی ہے، اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے بیٹے زیادہ ہوں، اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس گاڑی اور بنگلے ہوتے ہوں، یہ اچھے لوگ ہیں. تو پھر صحابہ کرام کیا تھے؟ انبیاء کیا تھے؟ انبیاء کے پاس کیا تھا؟ کثرت اولاد و کثرت اموال تھی. صحابہ کرام کے پاس کیا تھا؟ جو کچھ تھا وہ بھی چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں. یہ ہے معیار اچھائی کا. نئے سال کا آغاز ہم کیسے کریں؟ اب ہمارے پاس ایک کتاب ہے، ہم اس کو خوبصورت، سفید، چمکدار رکھنا چاہتے ہیں. پہلے نمبر پہ جس میں ذکر کیا، ہجرت کو یاد رکھیں. جب بھی محرم کا مہینہ آئے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو یاد کریں. ہجرت میں بہت اسباق ہیں جو ایمان کو تازہ کر دیتی اور مضبوط کر دیتی ہیں. ہجرت کا قصہ پڑھیں. ہم پڑھتے کیوں نہیں؟ پڑھنے کے لیے صرف اخبار ہی ہوتے ہیں، یا قصے، کہانیاں، رسالے ہوتے ہیں. کبھی میرے بھائیو تاریخ کی کتاب اٹھائیں، صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں، ہجرت کا قصہ کیا ہے، پڑھیں. آپ کے 24 گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ نہیں لگے گا، لیکن پڑھنے والے تو ہوں. اور دیکھیں کس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی. تو سب سے پہلے اپنے سال کا آغاز کس چیز سے کریں؟ علم سے کریں. علم، اور علم سے ہی ہم ترقی کر سکتے ہیں، علم سے ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کے درجے بلند فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور علم حاصل کیا. تو ایمان کے لیے تو علم کی ضرورت ہے نا. فعلم انہ لا الہ الا اللہ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم جان لو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، معنی کیا ہے لا الہ الا اللہ کا. تو علم سے. اور جب علم کا دروازہ آپ کھولتے ہیں تو پھر واللہ دن اور آخرت کی خیر ہی خیر آپ کو نظر آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیر فقہ فی الدین, جس کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. تو علم حاصل کریں, اور علم حاصل کرنے کے لیے عقیدہ کا علم بنیاد علم ہے. کلمہ توحید کا علم, کلمہ توحید کا معنی کیا ہے, کلمہ توحید کے ارکان کیا ہیں, کلمہ توحید کی شرطیں کیا ہیں, کلمہ توحید کے اصول کیا ہے, ایمان کے اصول کیا ہے, کلمہ توحید کے منافی امور کیا ہیں. اگر کوئی شخص کلمہ تو پڑھ لے اس کے بعد کوئی کیا ایسے عمل ہیں جس سے وہ خارج ہو سکتا ہے اس کلمے سے, انہیں کہتے ہیں نواقض اسلام. یہ جانیں. برحال تو ہجرت کی بات میں کر رہا تھا, ہجرت کو یاد رکھیں. دوسرے نمبر پہ جو ہمیں کرنا ہے وہ ہے محرم کے مہینے میں عاشورے کا دن ہے, یوم عاشورہ, دس محرم, اور دس محرم مسلمانوں کے لیے قابل عبرت ہے دو طریقوں سے. ایک تو جیسا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے ہجرت کے بعد, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں. دس محرم کو یہودی نے روزہ رکھا ہوا تھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ کس چیز کا روزہ ہے؟ تو یہودی نے کہا اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دن میں فرعون سے نجات عطا فرمائی, ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس دن کا روزہ رکھتے ہیں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر ہم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہیں کہ اگر آپ لوگ رکھتے ہیں تو ہمیں آپ سے بہتر روزہ رکھیں گے, آپ کی طرح نہیں رکھیں گے. بہتر روزہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ سے دس کا رکھتے ہیں تو ہم دس کے ساتھ نو کا بھی رکھیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دس محرم کا روزہ رکھا, اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو نو کا روزہ بھی رکھوں گا. یعنی یہودوں کی مخالفت کرنی ہے, اگر وہ دس طریقہ روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں نو اور دس, یا دس اور گیارہ, یا تینوں کا آپ رکھنا چاہیں, یا پورے محرم کا روزہ رکھنا چاہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے افضل روزہ رمضان کا روزہ ہے, اور رمضان کے بعد محرم الحرام کا روزہ ہے, اور سب سے افضل نماز فرض نماز ہے, فرض نماز کے بعد تہجد کے بعد صلاۃ اللیل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. تو جو لوگ پورے مہینے کا روزہ رکھنا چاہیں, آدھے مہینے کا روزہ رکھنا چاہیں, تین دن کا روزہ رکھنا چاہیں نو دس اور گیارہ, یا دو دن کا روزہ رکھنا چاہیں نو اور دس, تو بہت اچھی بات ہے. آپ جانتے ہیں جب آپ ایک روزہ رکھتے اللہ تعالیٰ کے لیے تو اللہ تعالیٰ کو کیا عطا فرماتا ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں یعنی نفل روزہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے, ایک نفل روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے ستر سال دور عطا فرماتے ہیں. ستر سال جہنم کی آگ سے دور ایک روزہ. دو روزے جس نے رکھے 140, تین رکھے 210, آپ گنتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم سے کتنی دور کرنا چاہتے ہیں, اور آپ کتنی دور ہونا چاہتے ہیں, میں کتنی دور ہونا چاہتا ہوں. تو ہم نئے سال کا آغاز موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے قصے سے کریں. ہجرت تاریخی واقعہ ہے, ہجرت کا قصہ ہے, اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے نجات عطا فرمائی. فرعون سب سے بڑا ظالم, سب سے بڑا کافر, سب سے بڑا جابر, اور بنی اسرائیل جو اس زمانے کے سب سے مسکین, سب سے کمزور, سب سے ضعیف لوگ تھے, یعنی ضعف اور کمزور اور ذلت کی انتہا دیکھیں کہ فرعون کا حکم ہوتا ہے, بنی اسرائیل کے گھر میں فوجی داخل ہو جاتے ہیں, زندہ چھوٹے بچوں کو اٹھا لیتے ہیں اور اپنے والدین کے سامنے ذبح کر دیتے ہیں لڑکوں کو اور لڑکیوں کو باقی چھوڑ دیتے ہیں. ان ماؤں پر کیا گزرتی ہوگی جن کی آنکھوں کے سامنے دودھ پیتا ہوا بچہ اسے چھین لیا جائے اور اس کا سر اس کے دھڑ سے الگ کر دیا جائے. قرآن مجید میں جب ہم پڑھتے ہیں میرے بھائی محض الفاظ نہیں ہوتے یہ, ہم تھوڑا محسوس بھی کیا کریں, تھوڑا غور و فکر بھی کیا کریں. آخر کیا لمحات ہوں گے اس وقت, اس ماں پر اس باپ پر کیا گزرتی ہوگی. ہم ایک جانور ایک بلی گاڑی کے نیچے آ جاتی ہمارا کیا حال ہوتا ہے, ارے مجھ سے کیا ہو گیا ہے. یا کوئی ایکسیڈنٹ کا سین دیکھتے ہیں ہمارے سامنے, کوئی شخص پڑا ہو تو اس کا خون سر سے جاری ہوتا ہے تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے. جب ماں کے سامنے اپنے ہی بچے کا سر قلم کر دیا جاتا ہے تو اس ماں پر کیا گزرتی ہوگی. اس عالم میں اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا, جاؤ فرعون کی طرف اور اسے حکم دو. سبحان اللہ, جانا فرعون کی طرف ہو دینا بھی حکم ہے, کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو اور میرے ساتھ بھیج دو, اور تم اگر راہ راست پہ آنا چاہتے ہو تو تمہیں بھی دعوت دے رہا ہوں, ورنہ تمہاری مرضی ہے. میرا اصل مشن, میرا اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں دعوت اور تبلیغ دوں, میرا اصل مقصد ہے کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں حکم دیا کہ موسیٰ تلوار لے کے جاؤ اور فرعون کا جا کے سر قلم کر دو. اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا کیا؟ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو پھر کن فیکون کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. قال کن فیکون بس, لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں. یہ دین فطرت کا دین ہے, حکمت کا دین ہے, اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے. چاہتا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کی دھڑکن جو جاری تھی اسے اسی وقت حکم دیتا وہ رک جاتی, لیکن نہیں. اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ان لوگوں کو تا قیامت ایک پیغام دینا چاہتے تھے. دیکھا اگر وہ جابر اس وقت مر جاتا تو ہمیں یہ بڑا پیغام کبھی نہ ملتا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. بڑی عبرتیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب فرعون کی طرف جاؤ, فقول له قولا لینا, اے موسیٰ علیہ السلام آپ اور آپ کا بھائی ہارون علیہ السلام جب آپ جائیں فرعون کی طرف تو نرمی سے بات کرنا. ارے کافر ظالم بچوں کو قتل کرے اور نرمی سے بات کرے؟ جی ہاں, نرمی سے بات کریں. جابروں کے ساتھ, ظالموں کے ساتھ سختی سے بات نہیں کی جاتی. سختی کی ایک اپنی جگہ, ایک اپنا طریقہ ہے. جب تمہارے پاس کوئی طاقت ہو, جب آپ کے پاس طاقت نہ ہو اور کمزوری ہو, خاص طور پہ اسلحے کی کمزوری ہو اور مادیات کی کمزوری ہو, تو پھر حکمت عملی سے کام لیا جاتا ہے, جذبات سے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دے کے بھیجا, قول لیناً کا کہنا. موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں اور فرعون کو اللہ تعالیٰ کا پیغام بتا دیتے ہیں. فرعون سختی کرتا ہے, اس کا ظلم اور بڑھ جاتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ آیتیں دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی تائید کے لیے. لکڑی سانپ بن جاتی ہے, اپنا ہاتھ اپنی بغل میں رکھتے ہیں پھر نکالتے ہیں, سفید چمکدار ہاتھ نکل آتا ہے. اور مختلف آیتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیں, لیکن اس کے باوجود بھی فرعون اپنی ہٹ دھرمی سے نہ ہٹا. آخر میں ان کے پینے کے لیے پانی بھی نہ رہا فرعون کے لیے. یہ عجیب سی آیت تھی. الدم, خون. خون جانتے ہیں کہ جتنے بھی پانی تھا سارا خون میں تبدیل ہو گیا, دریائے نیل خون میں تبدیل ہو گیا. بنی اسرائیل جب پانی پئیں تو پانی ہو, اور اگر قبطی اور فرعون والے جو قبطی ہیں اور فرعون کے ساتھی جو ہیں جو دوسرے ہیں بنی اسرائیل کے علاوہ, جب وہ پانی اٹھائے تو خون بن جائے. آنکھوں سے یہ دیکھا حال. قحط سالی ہو چکی تھی پہلے, مینڈکوں کی کثرت ہو گئی تھی, اور اس طریقے سے جوؤں کی کثرت ہو گئی تھی, جو مختلف آیتیں تھیں, مختلف تکلیفیں تھیں. فرعون بار بار وعدہ کرتا تھا یہ مصیبت ٹل جائے میں بھیج دیتا ہوں, وہ پھر وعدہ خلافی کر دیتا. آخر جب یہ آیت آئی تو پھر فرعون تھوڑا سا چونکا اور کہا ٹھیک ہے میں وعدہ کرتا ہوں. اور رات کو فرعون نے جب اجازت دی کہ میں سیدوں کو لے کے جاؤ, تو موسیٰ علیہ السلام نے رات ہی رات پورے قافلے کو, جس میں 600,000 کے قریب قافلہ تھا بنی اسرائیل کا, وہ مصر سے روانہ ہوا بیت المقدس کی طرف, فلسطین کی طرف. صبح ہوتے ہی فرعون کے ساتھی آ گئے, مشیر آ گئے, کہا ہماری خدمت کون کرے گا, ہم تو پانی کا گلاس پانی کے گلاس میں پانی ڈالنے بھی نہیں جانتے, تو ہمیں تو خادم کی ضرورت ہے, آپ نے سب کو بھیج دیا, اب تو ہماری زندگی نہیں گزر سکتی. بہرحال فرعون نے اپنے پورے لشکر تیار کر کے دو پیچھا کیا, اللہ تعالیٰ نے بن اسرائیل کو نجات عطا فرمایا اپنی طرف سے, بن اسرائیل میں سے کسی نے ایک پتھر بھی نہیں مارا. اللہ تعالیٰ نے سمندر کو کھولا, بن اسرائیل چلے گئے, فرعون پیچھے آیا, وہ سمندر بند ہو گیا اور فرعون ہلاک ہوا. جو ہی باہر نکلے بن اسرائیل, دیکھا ایک قوم ہے کسی بت کی عبادت کر رہی ہے. بن اسرائیل نے کہا اے موسیٰ, دیکھیں الفاظ دیکھیں اور سوچ دیکھیں, یہ ترجمانی کرتے ہیں آپ کے دل کی. یاد رکھیں انسان کے الفاظ, انسان کی سوچ ترجمان ہے اس کے دل کی, اس کے دل کے اندر کیا ہے, اس کا دل کیسا ہے. اور بن اسرائیل کے دل جو ہے جیسا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں, پتھر سے بھی زیادہ سخت. اچھا بت کی عبادت ہے اور لفظ ہے کہ اے موسیٰ, انہوں نے کبھی اللہ تعالیٰ کا نبی, اللہ تعالیٰ کا رسول, نہیں نہیں یہ ان کو آتے نہیں ہیں. آپ قرآن مجید میں دیکھیں یا موسیٰ یا موسیٰ یا موسیٰ, نام لے کے اے موسیٰ, ان کا تو معبود ہے, ہمارا معبود کہاں ہے, ہمیں بھی کوئی معبود دیجئے نا ان کی طرح. موسیٰ علیہ السلام کو شدید غصہ آیا, تم لوگ کیسے ہو, ابھی تمہیں جس ذات نے فرعون کے عذاب سے نجات عطا فرمائی کیا وہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے, جو اس مصیبت سے نجات دے سکتی ہے وہ تمہیں دوسری مصیبتوں سے دور نہیں کر سکتا, تمہیں کسی اور بت کی ضرورت کیسے پڑ گئی. شدید غصہ آیا. لیکن دیکھیں جب آپ کسی اللہ کے بندے کی, جب خاص طور پہ نبی ہو, اس کی بات نہ مانیں اور اس کے باوجود ہر دھرمی پہ اتریں اور کسی کی نصیحت کو قبول نہ کرے تو ہوتا کیا ہے. آگے گئے, اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ طور پہاڑ پہ واپس آنا ہے, 30 دن کا وعدہ تھا, 40 دن مکمل ہوئے, یعنی 30 دن کے لیے جانا تھا. اپنے قوم کو علیہ السلام کہہ گئے میں 30 دن کے لیے جاؤں گا. جب وہاں پہ گئے پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ تھا کہ 40 دن یہاں پہ رہنا ہے طور پہاڑ پہ. موسیٰ علیہ السلام کو جب دیر ہوئی, بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کو ڈھونڈنے گیا, گم ہو گیا, بھول گیا. موسیٰ کا رب تو یہ ہمارے پاس ہے, ادھر جو ان کے پاس زیورات تھے, 600,000 دیکھے 600,000 کا قافلہ تھا, جتنا سونا ان کے پاس تھا جو انہوں نے بنی اسرائیل والے عورتوں نے جو ادھار میں لیا تھا دوسری عورتوں سے. اب جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی سے سوال کیا کہ ہم اس کو کیا کریں, ہمارا تو نہیں ہے, انہیں حکم دیا کہ اس کو دفن کر دو, یہ تمہارا تو نہیں ہے اس لیے آپ اس کو استعمال بھی نہیں کر سکتے. بہرحال تو انہوں نے کیا کیا, سامری نے, ان کے سامری کے تھے جادوگر مشہور, سامری جو ہے وہ کوئی جادوگر کا نام نہیں ہے, سامری جو ہے بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا جو بدکار انسان تھا, شیطان تھا, شیطان الانس میں سے تھا, شاطر شخص تھا. اس نے کیا کیا, جب دیکھا لوگ جو ہے اس سونے کو دفن کر رہے تو اس نے کہا سونا موجود میں اس کو آگ لگا دیتا ہوں. آگ لگے, سونا پھینکنے اکٹھا ہو گیا, اس نے اس میں سے ایک بچڑے کی شکل بنائی. جب بچڑے کی شکل بنا دی تو اللہ تعالیٰ کا اب امتحان دیکھیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ جب امتحان لیتا ہے تو کتنی سختی سے لیتا ہے. اس شخص کو نظر آیا کہ آسمان سے کوئی گھوڑے سوار شخص نازل ہو رہا ہے زمین کے اوپر, اسے نظر آیا, اور جب زمین پہ وہ آیا, زمین پہ جہاں پر وہ پاؤں رکھتا ہے وہ زمین زندہ ہو جاتی ہے, زرخیز ہو جاتی ہے جہاں پر وہ گھوڑا پاؤں رکھتا ہے. تو اس نے جلدی سے اس زمین سے مٹھی برابر ایک مٹی لی اور اس بچڑے پر مار دی جو اس نے سونے سے بنایا تھا. تو اس بچڑے سے آواز آنا شروع ہو گئی, بولنے کی آواز نہیں, خر خر کی آواز جسے کہ بچڑا کرتا ہے. تو اس نے کہا دیکھو موسیٰ علیہ السلام جس رب کو ڈھونڈنے گئے وہ تو یہاں پہ, یہ تمہارا معبود ہے. اور بنی اسرائیل ساری اس کے ساتھ جمع ہو گئی سوائے چند لوگوں کے, 600,000 میں سے 70 لوگوں نے بچڑے کے بعد نہیں کی. بس پرسنٹیج نکالنے کتنی بنا سکتے ہیں آپ, 70 لوگوں نے بس. اور وہ رہے ہارون علیہ السلام کے ساتھ ایک طرف ہو گئے اور باقی سب نے اس بچڑے کو سجدہ کیا. جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور یہ منظر دیکھا شدید غصہ آیا, ان کے ہاتھ میں تورات کی تختیاں تھیں, اللہ تعالیٰ کو تورات عطا فرمائی تھی, یہ انعام تھی بنی اسرائیل کے لیے. اور پیچھے بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا تھا اے موسیٰ جاؤ دیکھو تمہاری قوم نے کیا کیا. پھر اس بچڑے کو جلا دیا, ختم کر دیا, اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اور یہ تمہارے لیے میں تورات لے کے آیا ہوں, اللہ تعالیٰ کے احکام ہے اس کے اندر. انہوں نے کہا نہیں, پہلے پڑھ کے سنو پھر مانیں گے ہم. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, تمہارا رب ہے, فرعون سے تمہیں نجات دینے والی ذات ہے, جو تم سے چاہے تمہیں وہی کرنا ہے. انہوں نے کہا نہیں, پہلے پڑھ کے سناؤ, ہم سوچیں گے سمجھیں گے, ہم کر سکیں گے تو کریں گے ورنہ ہم نہیں کریں, ایسے آنکھیں بند کر کے ہم نہیں ماننے والے, وہ تمہارے رب کی طرف سے ماننا پڑے گا. کہتے نہیں مانتے ہم. ان کی آنکھوں کے سامنے ایک پہاڑ سامنے تھا, اللہ تعالیٰ اس پہاڑ کو اٹھایا ایسے ان کے سر پہ کے کھڑا ہو گیا. ورفعنا فوقکم الطور, پوری قوم 600,000 نیچے ہیں اور پہاڑ سر پہ کھڑا ہے, آپ مانتے ہیں. انہوں نے کہا اب موت سامنے آ گئی ہے نا, اب کوئی چل, اے موسیٰ اب ہم مانتے ہیں, جو بھی حکم ہوگا ہم ماننے کے لیے تیار ہیں, بس اس پہاڑ کو کوئی ادھر سے چلا جائے, اب رب کو کوئی اس پہاڑ کو ہٹا دو. تب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو لیا, تب نماز پڑھنا شروع کی, تب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کیا, پھر پہاڑ باقی رہا. کچھ دنوں کے بعد انہوں نے کہا اے موسیٰ اللہ کے لیے ہم سے عبادت میں اخلاص نہیں ہوتا, ہم عبادت کیسے, یہ تو سر پہ کھڑا ہے نا, ہماری سوچ اسی کے ساتھ لگی ہے, اسے تو ہٹاؤ نا, یہ کبھی بھی گر سکتا ہے. تو آخر اللہ تعالیٰ نے آخر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اللہ تعالیٰ اب رحم فرما. بہرحال پہاڑ بھی ہٹ گیا, آگے بڑھتے گئے, بنی اسرائیل کو حکم ملا کہ بیت المقدس میں داخل ہونا ہے, یہ جو لوگ اندر ہیں یہ اگرچہ بڑے جبار ہیں لیکن تم لوگوں نے اس دروازے کو ہاتھ لگانا ہے, بس اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے فتح تمہاری ہے, میرا بھی صرف ہاتھ لگانا تھا دروازے کو. وہ ان لوگوں کے اللہ تعالیٰ یعنی فرماتے ہیں لوگوں کے دل میں ایسا ڈر پیدا کرو کہ وہ بھاگ جائیں گے, تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی, ہاتھ امتحان دے کے ہاتھ لگانا ہے. اب یہ بات ہوتی ہے کہ کتنی یقین اور ایمان ہے, بات ایمان کی ہے. انہوں نے کہا اے موسیٰ سیدھی سی بات ہے, تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو, ہم یہاں پر بیٹھے ہیں. دیکھیں باتیں دیکھیں, اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون, ہم سے یہ کام نہیں ہوتا, ہم تو خدمت کرنا جانتے ہیں, ہم نے کب تلوار اٹھائی ہے, ہمیں کہو کہ خدمت کیسے کی جاتی ہے, ٹانگ کیسے دبائی جاتی ہیں, ہمیں کہو کہ بھیڑ اور بکریوں کو کیسے چرایا جاتا ہے, ہمیں کیا پتہ تلوار کیسے اٹھائی ہے, یہ ہم سے کام نہیں ہوتا. سچ تھا جھوٹ تھا, کیوں تلوار اٹھانے کی کوئی ٹریننگ کی ضرورت ہے, جب اللہ کا وعدہ ہے کہ ہاتھ لگانا ہے, اور کیا جب ٹانگیں دبانا شروع کی تھی یا بکرے چرانا شروع کی, کوئی علم حاصل کر کے کیا تھا, جب وہ کر سکتے تھے تو یہ کیوں نہیں کر سکتے پھر. لیکن بات ایمان کی ہوتی ہے, نہیں کیا. آخر میں کیا ہوا, اللہ تعالی نے سزا دی, 40 سال تک تم ترستے رہو گے لیکن اس گھر کے اندر داخل نہ ہو سکو گے, بیت المقدس تم پر حرام کر دی 40 سال, اور صحرا میں سینا کے صحرا میں واپس چلے گئے. موسیٰ علیہ السلام کو شدید غصہ آیا کہ اللہ تعالیٰ میں ہوں اور میرا بھائی ہے. دیکھیں دو, وہ 70 بھی چلے گئے, 600,000 کے 600,000 سب نے انکار کیا ہم نہیں جاتے. اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون, سب نے کہا سوائے دو کے, موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ الصلاۃ والسلام, دونوں بھائیوں میں. اس کی سزا میں 40 سال تک وہ صحرا میں رہے, اچھا اب صحرا میں کیا کریں, نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے, کچھ بھی نہیں, ہم کیا کریں؟ صحرا میں 40 سال رہنا ہے, صحرا میں کوئی زندگی ہوتی ہے؟ لیکن 40 سال تو رہنا ہے نا, اگر موت ہی سزا ہوتی تو فوراً آسمان سے بجلی گرتی نا, لیکن ان کو سبق دینا تھا. 40 سال میں کھانے کے لیے من و سلوہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور پانی ایک پتھر اتنی اس کے سائز تھے جو انسان اٹھا سکتا تھا, اتنا سمجھ لیں آپ. اس پر اللہ تعالیٰ حکم دیا, اے موسیٰ اس پر اپنی لاٹھی مارو. سبحان اللہ, جب سمندر پہ لاٹھی مارے تو پتھروں کی طرح دو پہاڑ بن گئے, اب اس پتھر پر لاٹھی مار رہے ہیں تو 12 نہریں جاری ہو گئی, 12 چشمے اس پتھر سے. وَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا, اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں, اس پتھر پہ لکڑی ماری, 12 چشمے. 12 کیوں؟ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے اور اتنے جھگڑالو تھے, اتنے دور تھے ایک دوسرے سے کہ ایک دوسرے کا پانی بھی استعمال کرنا گوارا نہیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ انعام دیکھیں, 40 سال وہ کھاتے رہے پیتے رہے. من کہتے ہیں کہ پودوں پر صبح صبح اٹھتے, ان کو ایک میٹھا سا, جیسے کیا بولتے ہیں, برفی وغیرہ جیسے ایک مٹھائی ہوتی ہے معروف ہے پاکستان میں, اس طریقے سے ایک میٹھا ان کو کھانے کے لیے ملتا. سلوا تتر جیسے پرندہ تھا, وہ اتنی کثرت سے ہو جاتے, بعض سمجھتے ہیں بھونو آسمان سے, بھونو آسمان سے نہیں آتا تھا, یہ غلط ہے, اتنی زیادہ ہو جاتا تھا کہ ہاتھوں سے پکڑ لیتے تھے. کبھی پرندے کو اپنے ہاتھ میں, کبوتر کو پکڑے ہاتھ سے آپ نے کبھی؟ تتر پکڑ سکتے ہیں, اس کا شکار کیا جاتا ہے مشکل سے. اتنی زیادہ ہو جاتے تھے بنی اسرائیل, اپنے ہاتھ سے پکڑتے تھے, ذبح کرتے تھے, بھون کے کھاتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیتے تھے من و سلوہ. پانی بھی مل گیا 12 چشمے. اچھا, جہاں پر چلنا ہے پتھر کو اٹھایا پانی بند, پھر جہاں پر پڑاؤ ڈالا پتھر پہ لکڑی ماری, پھر پانی جاری, 12 چشمے جاری, اور بنی اسرائیل پانی بھی پیا کرتے تھے اور اس طریقے سے زندگی گزارا کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی وفات اور ہارون علیہ السلام کی وفات اسی جگہ پر ہوئی, بیت المقدس کے اندر نہ جا سکے, کیونکہ یہ تمنا تھی. لیکن اتنی تمنا تھی, آخر میں یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ میری موت اتنی دور واقع ہو کہ کوئی اگر پتھر مارے تو بیت, یعنی فلسطین کے سرزمین میں پتھر چلا جائے, یعنی اتنی قریب ہو. یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اتنا اندھا کر دیا تھا کہ 40 سالوں کے راستے کو آپ اپناتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, پھر واپس جب دیکھتے وہی جگہ ہوتی تھی, وہی قدموں کے نشان ہوتے تھے. راہ راست جب اللہ تعالیٰ کسی گمراہ کرنا چاہتا ہے, یاد رکھیں وہ کبھی راہ راست پر آ ہی نہیں سکتا. اسے آپ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کریں کہ اللہم اہدنی فی من ہدیت, یار جن لوگوں کو تو نے ہدایت عطا فرمائی مجھے بھی ویسی ہدایت عطا فرما. بنی اسرائیل کے اس قصے میں بہت سارے عبرتیں ہیں. پھر ان 40 سالوں میں بہت قصے آئے, بقرہ کا قصہ ہے, گائے کا قصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا گائے ذبح کرنے کا, انہی کے طلب پر انہوں نے سختی کی کہ کیسی گائے, رنگ کیسا, شکل کیسی, صورت کیسی, عمر کیا. اللہ تعالیٰ نے وہ سختی کرتے گیا, اللہ تعالیٰ اور سختی کرتے گیا. دین میں سختی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے, جو دین میں سختی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ سختی کرے گا. تو ہمیں یاد کرنا چاہیے سال کے نئے سال کے آغاز میں کہ بنی اسرائیل کا اور موسیٰ علیہ السلام کا کیا قصہ تھا, موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا کیا قصہ تھا, اللہ نے کیسے نجات عطا فرمائی. اگر میں مصیبت میں ہوں تو میں مجھے کیسے نجات ملے گی؟ جانتے کیسے نجات ملی فرعون سے؟ دو لفظوں سے بس. جب فرعون کا لشکر سامنے آیا, سمندر پیچھے تھا, اور بنی اسرائیل نے کہا ان لمدرکون, سورہ شعراء میں, کہ اب ہم ہلاک ہوئے, موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کلا ان معی ربی سیہدین, ہرگز نہیں, تم غلط کہتے ہو, جھوٹ بولتے ہو, میرے ساتھ میرا رب ہے, مجھے میری ضرور رہنمائی فرمائے گا, مجھے ضرور آسان راستہ دکھائے گا. اس کٹھن وقت میں بھی, اس مشکل موقع پر بھی میرے ساتھ میرا رب ہے. جب بھی مصیبت میں گھر جاؤ تو کہو کلا ان معی ربی سیہدین, میرے ساتھ میرا رب ہے, میری ضرور رہنمائی عطا فرمائے گا, ضرور آسان کرے گا. کہ ہماری زندگی مشکل نہیں آتی کیا؟ میرا بھی ہم سراپا مشکل میں ڈوبے ہوئے ہیں, لیکن ہم میں سے کب کسی نے کہا کہ میرے ساتھ میرا رب ہے, مجھے راہ راست دکھائے گا. بے روزگاری مشکل ہے, ہم جاتے ہیں کبھی اس آفس میں جا رہے ہیں, کبھی اس آفس میں جا رہے ہیں, دیکھیں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے, آپ جائیں اپنی سیدھی بھی دیں, آپ جد و جہد بھی کریں, کوئی حرج نہیں, لیکن سب سے پہلے جو اس سے پہلے ایکسٹ وہ کیوں بھول جاتے ہیں, آپ یہ کہیں جو کہیں نا بے روزگاری ہے تم, کوئی فائدہ نہیں تمہاری تعلیم کا, بے روزگاری ہے تم, بے روزگاری مرو گے ہرگز نہیں, اسے کہو کل انما معي ربي سيهدين, ہرگز تم غلط کہتے ہو, میرے ساتھ میرا رب ہے, میری رہنمائی کرے گا. جب کوئی بیماری لاحق ہو جائے لوگ کہیں ارے تمہیں شوگر ہو گئے تم تو ہلاک ہو گئے, انہیں کہو کل انما معي ربي سيهدين, ہرگز نہیں, میرے ساتھ میرا رب ہے, مجھے ہدایت, میری ہدایت کرے گا. تو اس طریقے سے نئے سال کا آغاز, یہ دو مفہوم کافی ہیں, میں زیادہ وقت گزر گیا ہے اتنا کافی ہے, اور بھی باتیں تھیں لیکن ان دونوں چیزوں وقت لے لیا. تو ان دو چیزوں سے ہجرت کا قصہ یاد رکھو, بن اسرائیل کا قصہ یاد رکھو, اور اس پورے سال میں کوشش کرو کہ ان دونوں قصوں کو یا ان دونوں قصوں سے آپ کیا کیا عبرت حاصل کر سکتے ہو, کیا کیا سبق آپ کو ملا ہے, آپ اس سبق کے مطابق آپ اپنی تصحیح اور اپنی اصلاح کیسے کر سکتے ہو. میں اگر روزہ نہیں رکھتا تھا, مجھے روزے کی عادت نہیں ہے, اب وقت آ گیا ہے کہ یہ وہ روزے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, اور عاشورے کے روزے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پچھلے ایک سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے, ایک سال, ایک سال کے گناہ معاف جو گزر گیا, یعنی پچھلی جو آپ کی کتاب جیسی بھی تھی اگر آپ نے ایک دن کا روزہ رکھا تو وہ گناہ معاف ہو گئے. لیکن یاد رکھیں سچی توبہ جو میں نے کہا ہے اس سال کا آغاز سچی توبہ سے کریں, سچی توبہ, پھر ہجرت کا قصہ, پھر بنی اسرائیل کا قصہ, یہ تین معنی تھے جن کو آج ہم نے اس تھوڑے سے وقت اس پاک جگہ پر سمجھنے کی کوشش کی. آخر میں چیز رہ گئی ہے نئے سال کی مبارکباد کے حکم کیا ہے. یاد رکھیں یہ نیا سال جو ہے صحابہ کرام کی زندگی میں آتا رہا, صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی محرم کے آغاز میں کسی کو مبارکباد دی ہو, نہیں ثابت کہ نیا سال مبارک ہو اس طریقے سے, نہیں. اور ہم سے یہاں پر دو غلطیاں ہوں گی, نمبر ایک ہم نئے سال کی مبارکباد دیتے ہیں جو کام صحابہ کرام نے نہیں کیا, اور دوسری غلطی جو کام صحابہ کرام نے کیا وہ ہم نے چھوڑ دیا. صحابہ کرام نے تاریخ کا آغاز محرم سے کیا, سال کا آغاز, اور ہم تاریخ, اور ہم نے تاریخ کو چھوڑ دی, جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہے. تو ہم سے دگنی غلطی ہوئی, ایک تو مبارکباد دی جو نہیں دینی چاہیے تھی, اور پھر تاریخ کو چھوڑا جو ہمیں اپنانی چاہیے تھی, تو جو چھوڑنا چاہیے تھا وہ اپنائے, جو اپنایا چاہیے تھا وہ چھوڑ دیا. اور یہ اس لیے جائز نہیں ہے, پہلی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کا عمل نہیں ہے, یہ ہم جان چکے ہیں. نمبر دو اس میں مشابہت ہے کافروں کے ساتھ, جب کافروں کا نئے سال شروع ہوتا ہے, اب دیکھیں جنوری میں ہیپی نیو ایئر اور مختلف پمفلٹ شروع ہو جاتے ہیں, میسیجز آ جاتے ہیں ٹی وی میں اور جو نیوز چینل باقی دنیا بھر کے چینلز میں یہ مبارکباد دی جاتی ہے, کارڈ چھپ جاتے ہیں اور کافی فروانے سے لوگ لینا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ کافروں کا حال تھا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو کسی قوم کی مشابہت کرتے انہی میں سے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں اس دین سے تو کوئی تعلق نہیں ہے, اگر دین سے تعلق نہیں ہے لیکن مشابہت تو ہے نا ان کے ساتھ, اگرچہ دین سے ایک ذریعہ تعلق ہے وہ یہ ہے کہ اس میں مبارکباد دعا ہے, اب دعا تو کر رہے ہیں. اور اس لیے بعض علماء نے کہا کہ حرام ہے, جائز نہیں ہے. شیخ صالح فوزان فرماتے ہیں کہ مبارکباد میں دعا ہے اور دعا عبادت ہے, اور عبادت بغیر دلیل کے نہیں ہوتی, تو اس لیے جائز نہیں ہے, بدعت ہے. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ موقف ہے کہ اگر کوئی شخص ابتدائن تجھے مبارکباد دے تو اس کا جواب دے دو, خود ابتدا نہ کرو, لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ اس راستے کو چھوڑ دیا جائے بہتر ہے. اور دوسری وجہ ہے کہ اس میں جاہلیت کے زمانے کی بھی مشابہت ہے. جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے, محرم کے آغاز میں اپنے سرداروں کو اور بادشاہوں کو مبارکباد پیش کرتے تھے کہ آپ کا جو سال وہ اچھا گزر گیا, تو محرم سے وہ جو ہے جب محرم شروع ہوتا تو اپنے بادشاہوں کو مبارکباد دیتے, اور نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم سے بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بعض ایسے لوگ ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ، تین ایسے لوگ ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرمائیں گے اور نہ ان کو تزکیہ کریں گے، ان میں سے ایک کا ذکر کیا جو اسلام میں جاہلیت کی سنت کو چاہتا ہو یا اسلام میں جاہلیت کی سنت کو ایجاد جس نے کیا ہو. تو جاہلیت کے جو طور طریقہ ہے، جاہلیت کا جو راستہ ہے، وہ اسلام میں جس نے بھی ایجاد کیا تو اس نے بدعت کر دی، کافی جائز نہیں ہے. تو اس لیے نئے سال کا آغاز جو ہے وہ علم سے، ایمان سے، توحید سے، اتباع سنت سے، اور ہجرت اور بنی اسرائیل قصے کی عبرت سے، روزے سے، تہجد کی نماز سے ہمیں آغاز کرنا چاہیے، نہ مبارکباد سے. ہم مبارکباد دیتے کہتے ہیں بس ہمارا کام ہو گیا، نہیں. ہم کتنی چیزیں پیچھے چھوڑ کر ایک چیز کو لیتے جو جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و سنت پر چلنے کی سلف صالحین کو روشن منہج بتانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.